الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب في فضائل الصلاة. نمازوں کی فضیلت کے بارے میں ارشادات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ جس کو ہم بوجھ یا مصیبت سمجھے ہوئے ہیں, اس دنیا میں رب العالمین سے جو کچھ بندہ حاصل کر سکتا ہے اس میں سے سب سے اعلی چیز یہ صلاۃ ہے. ارشاد ہے الصلاۃ معراج المومنین. آپ دیکھیں کہ کائنات میں جتنی رحمتیں, جتنے انعامات, جتنے فضائل اللہ کریم کی طرف سے تقسیم ہوئے وہ سب اکٹھے کر لیے جائیں تو ایک ہستی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ملے وہ ان سے زیادہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے بھی امام ہیں, لیکن آپ کے سارے فضائل میں معراج سر فہرست ہے. سب سے اعلی فضیلت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ آپ تمام انبیاء اور رسل میں آپ کی انفرادیت ہے, اکیلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہیں اللہ کریم نے شرف معراج سے نوازا, جنت و دوزخ کا ملاحظہ کرایا اور وجود باوجود سمیت. یہ بھی بعض لوگ ہوائی اڑاتے ہیں نا کہ معراج روحانی تھا, یہ غلط کہتے ہیں. روحانی معراج کی مثال تو خواب کی ہوتی ہے, تو اگر روحانی ہوتا تو شاید قریش مکہ بھی اس کا انکار نہ کرتے. خواب کوئی بندہ کچھ بھی دیکھ سکتا ہے. مشرکین مکہ کو بھی انکار یہی تھا کہ زندہ انسان بیت المقدس میں گیا, پھر عرش علا پر گیا, پھر جہاں تک اللہ نے چاہا عرشوں سے بھی آگے تشریف لے گیا, پھر جنت دوزخ کا ملاحظہ فرمایا, پھر مکہ مکرمہ آ گیا. تو کہنے لگے بھائی ہم جاتے ہیں بیت المقدس تک تو 3 مہینے کا سفر ہے اور بڑے اچھے اچھے اونٹوں کو بھگا 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 کر ان کا سینہ جلا دیتے ہیں تب جا کر پہنچتے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ شب بھر میں, اگر یہ خواب ہوتا تو کوئی مشکل نہیں تھا. تو ارشاد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ مومن کی صلاۃ جو ہے اس کی معراج ہے, اس کی حیثیت کے مطابق دن میں 5 دفعہ وہ بارگاہ الہی میں کائنات سے کٹ کر اللہ کے روبرو اپنی مناجات پیش کرتا ہے, اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے, اس کے نبی پر درود بھیجتا ہے, اپنی گزارشات پیش کرتا ہے. تو یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ شب معراج 50 نمازیں فرض ہوئی تھی کہ دن میں 50 بار آپ کی امتی میری بارگاہ میں حاضر ہوا کریں. حدیث معراج میں یہ واقعہ تفصیل سے ملتا ہے. حضور واپس تشریف لا رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا جب ان سے ملاقات واپسی پہ ہوئی تو کیا عطا ہوا امت کے لیے؟ فرمایا 50 نمازیں. عرض کی میں دنیا میں سے ہو کر آیا ہوں, بہت مشکل ہو گئی, واپس جائیے. حضور پھر تشریف لے گئے, بارے الہا 50 نمازیں تو بڑا مشکل ہوگا, 40 کر دی گئیں. پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے, انہوں نے کہا حضور ابھی بہت زیادہ, واپس جائیے. 30 ہوئی, پھر گئے, 20 ہوئی, پھر تشریف لے گئے, 10 ہوئی, پھر تشریف لے گئے, 5 رہ گئے. 5 پر بھی موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ کے پیارے حبیب, میری امت پر 2 نمازیں فرض تھیں, وہ ان سے نہیں پڑھی جاتی تھیں, 5 بھی زیادہ ہیں. حضور نے فرمایا اب مجھے حیا آتی ہے, میں اب نہیں جاؤں گا. ارشاد ہوا کہ تیری امت 5 ادا کرے گی, اجر 50 کا دوں. جو یہ 5 ادا کرتا ہے اجر 50 کا پاتا ہے. ہمارے ہاں ایک تصور ہے کہ سارا اجر ایک ثواب ہے. ثواب کیا ہے یہ کوئی نہیں بتاتا کہ ثواب کوئی کھانے کی چیز ہے, پہننے کی چیز ہے, کسی مکان کا نام ہے, کیا ہے ثواب, کیا ہے یہ کوئی نہیں بتاتا. ثواب ثواب سارے کہتے رہتے. ثواب بدلے کو کہتے ہیں. جو کافروں کو بدلہ ملے گا, کفر کے بدلے جو جہنم ملے گی, قرآن نے اسے بھی اس کا ثواب کہا ہے. حل سب بل کفار ہو ما کانو یا فالون, کافروں کو اور کیا بدلہ ملے گا, جو ان کے کرتوت تھے وہی بدلہ ملے گا. ثواب بدلے کا نام ہے, اجر کا نام ہے, اس کے معاوضے کا نام ہے. عمل کا جو معاوضہ آخرت میں ملتا ہے, اس پہ نہ رہیے گا کہ آخرت میں دیکھیں گے. آخرت میں نہیں, مل جو ملتا ہے سو ملتا ہے, اس کا ظہور دنیا میں بھی ہوتا ہے. جس کی آخرت سنور رہی ہوتی ہے اسے دنیا میں سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے. آخرت سنور رہی ہوتی ہے تو کردار سدھر جاتا ہے, گناہ کڑوے لگنے لگتے ہیں, نیکیاں میٹھی لگنے لگتی ہیں. اگر یہ کیفیت آ جائے تو سمجھے ثواب مل رہا ہے. اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو پھر کوئی ثواب نہیں مل رہا, پھر ہماری نماز میں, ہماری صلات میں کہیں کوئی کمی ہے, عقیدہ صحیح نہیں ہے, یا عمل صحیح نہیں ہے, سجدہ ٹھیک نہیں کرتے, یا رکوع ٹھیک نہیں کرتے, کیا کہیں کوئی کمی ہے, وضو صحیح نہیں ہے, کیا بات ہے, یا صحیح نماز ادا نہیں کرتے. جب آپ صحیح نماز ادا کریں گے تو ثواب جب آخرت میں بنتا ہے اس کا اثر دنیاوی زندگی پہ لازمی آتا ہے. دنیاوی زندگی میں پتہ چلتا ہے کہ کردار روشن ہونے لگتا ہے. یہ تو نہیں بندہ فرشتہ ہو جاتا ہے, اس سے غلطی ہو سکتی ہے, لیکن غلطی ہو جائے تو اسے بڑا دکھ لگتا ہے, کڑوی لگتی ہے, نہیں ہونی چاہیے تھی, توبہ کرتا ہے. نیکی کر کے خوشی محسوس ہوتی ہے, دل خوش ہوتا ہے, سکون محسوس. اگر یہ کیفیت نصیب ہو جائے تو سمجھو مجھے ثواب مل رہا ہے. تو یہ سارا باب صلات کے فضائل میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے کیا فرمایا. من صارت ابن ربیعت قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس و قبل غروبها یعنی الفجر والعصر کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواہ مسلم. حضرت عمار بن ربیعہ سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہ ہوگا جس نے سورج کے طلوع ہونے اور غروب ہونے سے پہلے نماز ادا کی. مقصد تھا فجر اور عصر کی نمازیں. علماء نے اس کی شرح میں فرمایا کہ ابتدائے دن میں اور انتہائے دن میں جو اہتمام کر کے بارگاہ الوہیت میں حاضر ہوتا ہے اس سے پھر یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ باقی نمازیں اس نے چھوڑ دی ہوں. جو اپنا دن شروع بھی کرتا ہے اللہ کی بارگاہ کی حاضری سے, سورج طلوع ہونے سے پہلے سر بسجود ہوتا ہے اور سورج غروب ہونے سے پہلے اپنی رات شروع کرتا ہے اللہ کے حضور سر بسجود ہو کر, تو وہ باقی نمازیں کیسے چھوڑ دے گا؟ جب وہ نمازیں ادا کرتا ہے تو لا محالہ اس کی زندگی سدھر جاتی ہے. ارشاد باری ہے, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, جو صلاۃ جو نماز ادا کرتا ہے تو نماز برائی اور بے حیائی سے روک دیتی ہے, وہ کیفیت آ جاتی ہے, گناہ کڑوے لگنے لگتے ہیں اور نیکیاں بھلی لگنے لگتی. تو اس ارشاد عالی کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ دن شروع ہونے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دن شروع کرتا ہے, رات شروع ہونے سے پہلے بارگاہ الوہیت کی حاضری سے رات شروع کرتا ہے, تو وہ باقی امور کیوں چھوڑ دے گا؟ اور جو اللہ کی اطاعت کرے گا اسے آگ نہیں چھو سکتی, دوزخ کا اسے کیا کہا. ونبی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى البردین دخل الجنہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متفق علیہ. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت, رسول اللہ نے فرمایا جس نے دو ٹھنڈی نمازیں ادا کیں وقت پر پڑھیں جنت میں داخل ہوگا. وہی مفہوم ہے, دو ٹھنڈی نمازوں سے مراد فجر اور مغرب ہے, دونوں ٹھنڈے وقت میں ہوتی ہیں. فجر طلوع شمس سے قبل ہو جاتی ہے, مغرب غروب آفتاب کے بعد ہوتی ہے, دونوں اوقات ٹھنڈے ہوتے ہیں. مفہوم وہی ہے جو پہلی حدیث پاک کا گزرا کہ دن شروع ہونے سے پہلے اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے, اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے, اپنی گزارشات پیش کرتا ہے, ہدایت کی طلب چاہتا ہے, گمراہی سے بے دینی سے پناہ مانگتا ہے, اللہ کی مدد طلب کرتا ہے, اور مغرب کے وقت بھی رات بھی اسی سے شروع کرتا ہے, تو وہ باقی اوقات میں کیوں چھوڑ دے گا؟ اور جو یہ پابندی کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. اور جنت میں جنہیں جانا ہے ان کی زندگی بھی اہل جنت جیسی بن جاتی ہے, دنیاوی زندگی میں بھی انہیں سکون حاصل ہو جاتا ہے, تسلی سے آرام سے اطمینان سے جیتے ہیں, جس حال میں اللہ رکھے وہ مطمئن اور خوش رہتے ہیں. دکھ سکھ ان پر بھی آتے ہیں, صحت بیماری ان پر بھی آتی ہے, لیکن انہیں دکھ نہیں ہوتا, تکلیف نہیں ہوتی, مطمئن رہتے ہیں. ونبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل والملائکۃ بالنہار ویجتبیون فی صلاۃ الفجر وصلاۃ العصر ثم یعرج الذین یأتوا فیکم فسألہم ربہم وہو یعلم بہم کیف ترکتم عبادی فیقولون ترکناہم وہم یصلون وآتیناہم وہم یصلون او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں رات اور دن کو فرشتے باری باری آتے ہیں, فرشتوں کی جو ذمہ داری لگتی ہے رات کے الگ ہوتے ہیں جو اعمال نامہ لکھتے رہتے ہیں, دن کے الگ ہوتے ہیں. تو فرمایا وہ فجر اور عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں. حضور کا ارشاد ہے کہ فجر کو دن والے فرشتے آ جاتے ہیں, ابھی رات والے وہاں موجود ہوتے ہیں, تو وہ بھی آ جاتے ہیں، پھر رات والے چلے جاتے ہیں، اور عصر کو رات والے آ جاتے ہیں، ابھی دن والے موجود ہوتے ہیں، ان سے چارج لیتے ہیں تو وہ چلے جاتے ہیں۔ تو ان دو نمازوں کے وقت فرشتے تبدیل ہوتے ہیں۔ تو فرمایا وہ فرشتے جنہوں نے تم میں رات گزاری ہوتی ہے ان سے ان کا رب پوچھتا ہے، حالانکہ وہ خوب جانتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا، کس حال میں چھوڑا۔ وہ کہتے ہیں ہم نے اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھتے تھے، اور ہم ان کے پاس گئے تو بھی وہ نماز پڑھتے تھے۔ تو فرمایا جب فرشتے واپس پہنچتے ہیں بارگاہ الوہیت میں، تو اللہ سب سے بہتر جاننے والے ہیں، لیکن فرشتوں سے پوچھا جاتا ہے کہ میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا، تو نمازی کے فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ ہم جب گئے تو وہ نماز پڑھ رہا تھا، ہم جب آئے تو وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ اب جو نماز نہیں پڑھتا اس کے کیا کہتے ہوں گے، یہ بندے کو خود قیاس کر لینا چاہیے۔ اس کے بارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا۔ ظاہر ہے جو کچھ کہتے ہوں گے وہ تو ظاہر ہے۔ تو فرمایا کہ فجر کو نمازی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو دن کے فرشتے آ جاتے ہیں، رات کے انہیں چارج دیکھ کر رخصت ہوتے ہیں۔ تو رات والے عصر کو آئے تھے تو دن والے ان سے چارج لے کر انہیں دے کر رخصت ہوئے۔ تو وہ رات والے جب واپس جاتے ہیں تو اللہ کریم خود بہتر جانتے ہیں، سب سے ہر وقت جانتے ہیں، ان کا علم حضور ہی ہے، لیکن ان سے پھر پوچھتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا تھا نا کہ آپ پیدا کر رہے ہیں مخلوق، یہ بھی قتل عام کرے گی، خون بہائے گی، سارا کچھ ہوگا۔ فرمایا تم نہیں جانتے، انی عالم ما لا تعلمون۔ اللہ کریم پوچھتے ہاں بھائی سناؤ، اس مخلوق کو تم نے کیسا پایا؟ کہتے ہیں یا اللہ ہم جب گئے وہ نماز پڑھ رہے تھے، جب چھوڑ کر آئے وہ سر بسجود تھے۔ تو نماز کے فضائل میں سے یہ چیزیں ہیں۔ اب ہمیں اگر جنہیں فرصت بھائیوں کو نہیں ملتی انہیں سوچنا چاہیے کہ کتنی بڑی نعمت ضائع ہو رہی ہے۔ وَن جندب القصیری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم رواه مسلم۔ حضرت جندب قصیری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہیں قصیری بھی کہتے ہیں اور قصیری بھی کہتے ہیں، اور جو شخص صبح کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ میں ہے، جن کو اٹھتا ہے سب سے پہلے نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذمہ میں ہے، اللہ کریم اس کی حفاظت فرماتے ہیں دن بھر، اسے اور نمازوں کی توفیق عطا کرتے ہیں، برائی سے بچاتے ہیں۔ لیکن تمہیں اللہ کے ذمہ سے کچھ طلب نہیں کرنا چاہیے، یعنی کوئی ایسا کام نہیں پھر کرنا چاہیے کہ اللہ کریم اپنا ذمہ اٹھا لے۔ جب تم فجر کی صلاۃ ادا کر کے آئے ہو تو پھر اس جو اللہ کا ذمہ ہے اسے نبھانا تمہارے ذمہ بھی ہے۔ اگر اس کے بعد تم آ کر اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ تو اپنا ذمہ اٹھا لیں گے، کیونکہ وہ برائی پر تو ذمہ داری نہیں ہے نا، تمہیں برائی نیکی کا اختیار جو دیا ہے اس میں تو مداخلت نہیں ہوتی، وہ تو تمہاری پسند ہے۔ اب تمہیں چاہیے کہ تم نیکی پہ کارپند رہو تو اللہ کا ذمہ قائم رہے گا۔ اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ جو کرتا ہے جس چیز کی طلب ہے اسے وہ تو پا لے گا، چوری پیسے کمانا چاہتا ہے، رشوت لینا چاہتا ہے، کوئی اور بات تو وہ تو حاصل کر لے گا، لیکن ہوگا یہ کہ قیامت کے دن اسے اوندھے منہ دوزخ میں ڈالا جائے گا، الٹا کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا کہ تم دنیا میں تمہارا کردار الٹا تھا، فجر کو اللہ سے وعدہ کر کے آتے تھے اور باہر آ کر وہ وعدہ توڑ دیتے تھے، کام اس کے خلاف الٹے کرتے تھے، لہذا الٹا جہنم میں لٹکا دیا جائے. ونبی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو یعلم الناس ما فی النداء والصف الاول ثم یجدوا الا ان یستحبوا علیہ لاستحبوهم لو یعلمون ما فی التحجیر لاستبقوا الیہ ولو یعلمون ما فی الاطمت وسبل آتوهما ولو حبوا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو معلوم ہو کہ اذان کہنے میں اور پہلی صف میں کھڑا ہونے میں کتنا ثواب کتنا درجہ ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ لوگ قرآن دازی کریں، اتنے لوگ جمع ہو جائیں کہ اذان میں کہوں گا، پہلی صف میں مجھے کھڑا ہونا ہے، تو لوگوں کو قرآن دازی کرنی پڑے تب جا کر آگے کھڑے ہوں پہلی صف میں یا اذان کہہ سکیں، اس کا اتنا ثواب ہے. اور اگر یہ لوگوں کو پتا ہو کہ ظہر کی طرف جلدی جانے میں کتنا ثواب ہے تو اس کی طرف بہت جلدی جائیں، اور جان لیں کہ عشاء اور صبح کی نماز میں کیا کچھ ملتا ہے کتنا درجہ ہے، تو اگر انہیں اپنی سیرین کے بل گھسٹ کر آنا پڑے، چل نہ سکتے ہوں گھسیٹ کر اپنے آپ کو لانا پڑے تو بھی لے آئے. ہمارے امیر صاحب نے دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ قریب، دنیا کا مطلب ہوتا ہے قریب کی چیز، اسے دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ظاہری آنکھوں کے اور ظاہری ہوا سے خمسہ کے قریب تر ہے. تو اگر ہمیں کوئی کہے کہ جو عشاء اور فجر پڑے گا اسے پانچ پانچ لاکھ روپیہ ملے گا، کوئی معذور پیچھے رہ جائے گا؟ لوگ دیواریں پکڑ پکڑ کر اور اپنے سیرین کے بل گھسل گھسل کر بھی آ جائیں گے پیسے لے. اور آخرت اعتماد علی رسول کی نام ہے، جتنا جس کو محمد الرسول پر اعتبار ہے یقین ہے اتنی آخرت کی سمجھ آتی ہے. حضور فرماتے ہیں اگر لوگوں کو یہ یقین ہو جائے کہ ان نمازوں میں کتنا درجہ ہے تو یہ دیواریں پکڑ کر گھسٹ گھسٹ کر بھی آئیں نماز نہ چھوڑیں. وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس صلاۃ الاثقل علی المنافقین من الفجر والعشاء لو یعلمون ما فی اعلاطوہما ولو حبوا. انہیں سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول نے فرمایا کہ منافقوں پر صبح اور عشاء کی نماز بہت بھاری ہوتی، صبح نماز کے لیے نہ اٹھ سکنا اور سستی کرنا، عشاء بھی کی بھی فرصت نہیں ملتی. فرمایا یہ منافق کی نشانی ہے. اور اگر لوگ یہ جان لیں کہ ان کا درجہ کیا ہے تو انہیں اگر اپنے سرین کے بل گھسٹ کر آنا پڑے تو بھی آئیں. کوئی مفہوم وہی پہلے والی حدیث پاک کا ہے، بات اعتماد اعتبار اور یقین کی ہے. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ہم سارا دن یہ جھگڑا کرتے رہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہنا چاہیے یا نہیں، بڑی مخلوق سارا دن یا رسول اللہ یا رسول اللہ، پھر الصلاۃ والسلام علیک، یہ کیوں کیوں کہتے ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ سارے مقاصد دنیا کے ہوتے ہیں. یا رسول اللہ میرا باغ وہ کام ہو جائے، یا حبیب اللہ میرا باغ کو ہم ہو جائے، یا رسول اللہ میرا وہ ہو جائے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے دنیاوی کام کرنے کے لیے مبعوث ہوئے تھے، دنیاوی فائدہ جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے، جتنا آپ کے تابعہ داروں سے ہوتا ہے، جتنا اہل اللہ سے ہوتا ہے اور کہیں سے نہیں ہوتا، لیکن مقصد دنیاوی فائدہ نہیں ہوتا، مقصد حصول آخرت ہوتا ہے، دنیا کا فائدہ مزید منافع میں ملتا ہے. مقصد ہی دنیا کا فائدہ بنا لیا جائے تو رسالت کا تو مفہوم ہی ختم ہو گیا. اچھا، یا رسول اللہ کہنے کا تو بڑا شوق ہے اور احکام ماننے میں سستی ہے. کتنی تاکید فرما رہے ہیں حضور نماز کی، اس کے پڑھنے میں تو سستی ہے، نماز ادا نہیں ہو سکتی، حرام کھا لیتے ہیں، سود کھاتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، کردار سارا منافقانہ ہے، اور یا رسول اللہ کی رٹ لگا. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا بھائی میاں. اس بات پر اعتبار چاہیے کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو فرماتے ہیں وہ اللہ کا حکم ہے، حضور کی زبان سے ہم تک پہنچتا ہے. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. جب تک اللہ کا حکم نہیں آتا، آپ کا نطق مبارک، نطق ہوتا ہے بولنے کی قوت، وہ حرکت میں نہیں آتی. تو میرے بھائی، اصل بات حضور کی رسالت پر اعتماد ہے. دنیا کیا ہے یار؟ دنیا تو اللہ نے کافروں کو، فاسقوں کو، فاجروں کو دے رکھی ہے. حضور کا ارشاد ہے کہ ایک مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی اہمیت ہوتی تو کافروں کو ایک لقمہ یا ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا. کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کافر دنیا کو ترس جاتے، دنیا تو ایسی چیز ہے، اس نے کافروں کو بھی دے دی. مومن بھی دنیا ہی مانگتا ہے تو کیا مانگتا ہے؟ مانگنے کی چیز تو آخرت ہے. اب آخرت جب عطا ہوتی ہے تو کام تو جانبین سے ہوتا ہے نا بھائی. اگر ادھر سے عطا ہو رہی ہے تو آپ کو اپنی جھولی پکڑ کے سیدھی تو رکھنی ہوگی. آپ کا دامن ہی کسی اور سمت ہے تو خالی رہے گا نا. تو آپ کو قبول تو دوسرے اینڈ پہ آپ ہیں. آپ کو قبول تو قبول کرنے کے لیے آپ کو اللہ کا ذکر بھی کرنا ہوگا، اللہ کی اطاعت بھی کرنی ہوگی، حلال کھانا ہوگا، حرام سے بچنا ہوگا، گناہ سے بچنا ہوگا، اتباع رسالت کرنا ہوگا، تاکہ ہم میں استعداد پیدا ہو کہ جو ادھر سے عطا ہو رہا ہے وہ ہم قبول بھی کر